الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وقال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لسيدر الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Respected elders and dear listeners, it is from the infinite mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that He gives us certain period of time which is special. He grants us those days so that in which we can worship Allah subhanahu wa ta'ala and get closer to Him. This is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Now alhamdulillah, just couple of months back we witnessed the month of Ramadan. So this is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that He gives us these special occasions wherein we can get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And that's the reason we see that Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam mentioning many virtues of these special days and nights. In the same way, this month that we are in now, the month of Dhul-Hijjah, holds lots of significance in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. These days are very, very important days in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Many a times, mashallah, we've seen, you know, we value and we appreciate or we understand at least the significance of the month of Ramadan. That's why we see when Ramadan comes, mashallah, the masajid are full, people are reading namaz, we give out in charity. So we appreciate that month of Ramadan, mashallah, that's very good. But many a times we have seen that we are negligent when these 10 days of Dhul-Hijjah comes. We do not even know them. When Dhul-Hijjah starts, we do not even know them. Whereas these 10 days hold a lot of significance in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. These are very special days, especially the first 10 days of Dhul-Hijjah. That's why Imam Ghazali rahmatullahi alayhi, he used to say that when Allah loves someone, When Allah loves someone, He uses him in a best time with the best deeds. When Allah loves someone, He uses him in the best time with the best deeds. What that means is, when a person is loved by Allah subhanahu wa ta'ala, Allah loves him. He gives him the opportunity of doing more ibadat in these special days. So, for example, if we see in Ramadan people are worshipping more, people are reading more namaz, that's the sign that Allah is loving you. That's why you are worshipping Him more. And on the other hand, when Allah does not like someone, when Allah is angry with someone, He uses him in the best time with the bad deeds. With the bad deeds. So the best time would come, for example, these 10 days of Dhul-Hijjah, but the people are busy in evil and sinning. So that's the sign that Allah is displeased with that person. Allah is not happy with him. Imam Ghazali rahmatullah alayhi used to say that. So for example, you know, we need to fear, we need to worry that if in these 10 days, if we commit any sin, so that is the sign that we are losing out on a special, on a very good opportunity to become closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala jab kisi se mahabbat farmate hain, to unhe achhe dinon mein achhe kaamon ki taufeeq ata farmate hain. Yani, ye jo 10 din hai, ye bahut fazilat ke hamil hai. Bahut bada darja rakhta hai Allah ki nigaah mein. Ye 10 din Dhul-Hijjah ke. تو جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو انہیں اچھے کاموں کی توفیق ملتی ہے اور اگر اللہ کسی سے ناراض ہوں تو پھر ان اچھے دنوں میں بھی ذوالحجہ کے دن ہوئے یا رمضان کے دن ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ برے کاموں میں پھر بھی لگے ہوئے تو یہ نشانی ہے کہ وہ شخص اللہ کی نگاہ میں دور ہے So these 10 days of Dhul-Hijjah holds lots of significance in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. The ayah that I just recited, Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٍ 4 months are sacred months. Rajab, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah and Muharram. These 4 months are considered to be sacred months in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. On another occasion, Allah subhanahu wa ta'ala takes a qasam on these days. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ Allah subhanahu wa ta'ala is taking an oath on these 10 nights, 10 days of the month of Dhul-Hijjah. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, there are no days which are more beloved in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala than these 10 days of Dhul-Hijjah. Another occasion, the Prophet ﷺ said that there are no other days in which the righteous deeds are more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala than these 10 days of Dhul-Hijjah. Meaning, if we do the righteous deeds in these 10 days of Dhul-Hijjah, Allah subhanahu wa ta'ala loves the most. You know, they inquired, they asked Prophet ﷺ, not even jihad fi sabilillah. The Prophet ﷺ said, not even jihad fi sabilillah, unless a person goes out and he does not even return back. So that's how, you know, these 10 days are very special in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, what should we be doing in these 10 days? There are certain things that we need to be doing in these 10 days of Dhul-Hijjah. Firstly is, you know, it comes in hadith, that when the month of Dhul-Hijjah starts, when the month of Dhul-Hijjah starts, it's mustahab. Remember, it's not fard, it's not wajib. It's mustahab for a person not to cut his nails and his hair until the qurbani is done. If a person is doing qurbani, if a person, for example, if qurbani is wajib on that person, or if qurbani is not even wajib, but he wants to still do it as an optional qurbani. If a person is doing qurbani, then for that person, as soon as the month of Dhul-Hijjah enters, it's mustahab. Remember, it's not fard, it's not wajib. That's why if a person does cut his nails or his hair, he won't get any sin for it. But if he does not do it, he'll get a reward for it. It's mustahab. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said so. So that's the first thing that we need to be doing it and remembering in these 10 days of Dhul-Hijjah. That we avoid cutting our nails and the hair during these 10 days of Dhul-Hijjah until our qurbani is made. Now, you know, we might be thinking that what's the reason and what's the wisdom behind it? The scholars have mentioned the wisdom behind it. What's the wisdom that the Prophet ﷺ has said so? As I said, remember that it's not fard, it's not wajib. So that's why if we see somebody doing it, we don't go and argue with that person. It's not fard or wajib, it's mustahab. Now the reason and the wisdom behind is that the scholars have mentioned, yani ye jo jab Dhul-Hijjah ka mahina shuru hota hai, us waqt se lekar ke jab tak ke aapki qurbani na ho jaye, us waqt tak na to baal kaate jaye na nakhun kaate jaye, ye amal mustahab hai, fard aur wajib nahi. Aur agar koi kaat le to gunahgar bhi nahi hoga, kaat le to koi guna nahi hoga, agar na kaate to mustahab hai. Ab iski kya wajah hai, kya wajah hai? علماء نے اس کی حکمت اور وجہ بیان فرمائی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ایام ہیں, یہ جو زمانہ ہے, یہ حج کا زمانہ ہے, اور ماشاءاللہ کتنے سارے لوگ حج کے لیے بیت اللہ تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ ان تمام کے حج کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بار بار بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے. کتنے سارے حضرات بیت اللہ کے لیے چلے گئے, حج کے لیے گئے ہیں. اب آپ اور میں جو حج کے لیے نہ جا سکے, مجھے یقین ہم سب کی خواہش تھی, سب کی امید تھی ہم جائے حج کے لیے لیکن نہ جا سکے, تو آپ اور میں جو حج کے لیے نہ جا سکے, تو اللہ تعالی کی رحمت اس بات کی گوارا, اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ آپ کسی مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکے اور آپ کو رحمت اللہ کی نہ مل جائے. اللہ کی رحمت بہانہ نمی جو ہے, اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح انسان کو اللہ کی رحمت مل جائے. تو جب میں اور آپ حج کے لیے نہ جا سکے, تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ سکھلا رہے ہیں کہ جب حج کے یہ ایام شروع ہو جائے, جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے, اور آپ حضرات جانتے ہیں جو بیت اللہ جاتے ہیں حج کے لیے احرام کی حالت میں ہوتے ہیں, اور احرام کی حالت میں کچھ چیزوں کی ممانعت ہیں. کیا آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے؟ اسی طرح بال اور ناخن آپ نہیں کاٹ سکتے احرام کی حالت میں. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ وہ جو دیوانے بیت اللہ کے لیے گئے ہیں جو احرام کی حالت میں ہیں, جب وہ ان چیزوں سے دور رہ رہے ہیں, تو آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ان کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو, ان کی تھوڑی سی کاپی کر لو, آپ ان کی تھوڑی سی آپ کاپی کر لو. جیسے وہ بال اور ناخن نہیں کاٹ رہے, آپ بھی بال اور ناخن نہ کاٹو. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ جب آپ ان کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لیں گے, تو میدان عرفات میں جب اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش برس رہی ہوگی, تو ان رحمتوں کی بارش میں تھوڑا سا چھیٹا آپ کو بھی مل جائے, تھوڑا سا چھیٹا آپ کو بھی مل جائے. کیوں؟ تاکہ آپ نے تھوڑی سی مشابہت ان کی اختیار کر لی. تو یہ ہے اس کے اندر حکمت. So the first thing is that when the month of Dhul-Hijjah starts, we avoid cutting our nails and hair. And as I said, just to repeat it again, it's not fard or wajib, it's mustahab. So that's why if somebody does cut it, he won't get any sin for it. It's just mustahab, but we should try and do it. Secondly, what we should be doing in these 10 days of Dhul-Hijjah is that we increase our ibadat. We engage in dhikr and dua. We do more. For example, if we were reading half a para a day, we read it more in these 10 days, because these 10 days, as mentioned, are very special in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, we try to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. The third thing that we should be doing in these 10 days of Dhul-Hijjah is we recite takbirate tashriq. We recite Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. As you would know, that this takbirat-e-tashriq, to read this takbirat-e-tashriq from the 9th of Dhul-Hijjah is wajib after every fourth salah until the 13th Asr salah, until the Asr of 13th Dhul-Hijjah. The men folk will recite it loudly and the women folk will recite softly. Remember one thing here. I would like to mention one thing here. You know these takbirat-e-tashriq that we need to be reciting it after every fard salah, that is from the 9th of Dhul-Hijjah, that is wajib. But besides that, from the time the Dhul-Hijjah has started, from that time onwards, it's sunnah to keep on reciting this takbirat-e-tashriq. So we can read it after our nafil salah, walking, we can keep on reciting this takbirat-e-tashriq. It's sunnah. Takbirat-e-tashriq, no Dhul-Hijjah ki, فجر سے لے کر کے 13ویں ذوالحجہ کے عصر تک 23 نمازیں جو کل, ان میں تکبیرات تشریق فرض نمازوں کے بعد پڑھنا تو واجب ہے, وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, لیکن اس کے علاوہ جب ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تب سے لے کر کے ہمیں چاہیے کہ تکبیرات پڑھتے رہے, چلتے پھرتے ان تکبیرات کا ورد کرتے رہے. یہ بھی سنت عمل ہے, یہ بھی سنت عمل ہے جو بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں. جیسے ہی ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تب سے لے کر کے تکبیرات کو پڑھنا شروع کر دے. آپ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہاں جب نو ذوالحجہ آ جائے پھر اس کے بعد فرض نمازوں کے بعد پڑھنا وہ تو واجب ہے, لیکن ویسے ہی جیسے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تب سے لے کر کے تکبیرات کو پڑھنا ہم شروع کر دیں اس کا بہت بڑا ثواب ہے. تو یہ ایک عمل ہو گیا کہ ان دنوں کے اندر ہم تکبیرات تشریق کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, تکبیرات کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور پھر ایک بہت اہم عبادت, ظاہر سی بات ہے دو اہم عبادات ان دنوں کے اندر ادا کی جاتی ہے, ایک حج کی عبادت اور دوسری قربانی کی عبادت. اور قربانی کی عبادت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, کہ یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے. You know the قربانی that we carry out in these days, what is it in reality? That's the sunnah of the Prophet Ibrahim alayhi salatu wasalam. And we all know the incident, we all know the dream that he has seen. Prophet Ibrahim alayhi salatu wasalam, he sees a dream one day, and what he sees in his dream is that he is slaughtering his own son. Now just imagine for a while that this dream doesn't make any sense. You know, it doesn't come in our brain, it doesn't fit in our brain, that how can a person, and Prophet Ibrahim alayhi salatu wasalam, we should know that he got the son at a very late stage in his life. He was more than 80 years old, that's when he's getting the son from Allah subhanahu wa ta'ala. اور بڑھاپے کی اولاد کی قدر وہی شخص جان سکتا ہے جو اس سے گزرا ہو. ظاہر سی بات ہے جو ایک والد ہوتا ہے اسے محبت ہوتی ہے اپنے بچوں سے, لیکن جو والد جسے بڑھاپے میں اولاد ملی ہو اسے اور بھی زیادہ محبت ہوتی ہے اپنے بچے سے. پروفیٹ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, ہی از گیٹنگ سن آفٹر 80 ایئرز اولڈ. ناؤ وین ہی از گیٹنگ ہز سن, اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ٹیسٹنگ ہم. رائٹ آفٹر دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیلز ہم دیٹ یو نیڈ ٹو لیو یور سن اینڈ یور وائف ان اے جنگل ویئر نو بڈی اسٹیز, نو بڈی لیوز دیئر, دیئر از نو فوڈ ٹو ایٹ. But he's been asked by Allah subhanahu wa ta'ala that you should leave your son and your wife in that jungle where we know today as Makkah. Obviously today is populated, we got many people living there, mashallah. But in that time it was a desert, it was a jungle, there was nothing at all. Allah subhanahu wa ta'ala ordered Ibrahim alayhi salatu wasalam, you should leave your son there. Obviously it's a long story. And then when that son, that very same son, when that son became young, now is the time that he can become the support for the father. Obviously, when a son becomes young, a father, he thinks that, oh, mashallah, my son has become young, now I'll get some support from him. Now when he's become young, Allah subhanahu wa ta'ala is ordering him to slaughter him. That's the test. That's so great test. It's not a small test or minor test. He's been asked to slaughter his very same son who he got after so many years. What did he do? Never for a moment, you know, he was in doubt, or he thought that, you know what, there might be some other meaning to it. He went up to his son and he said to his son that, you know what, Allah subhanahu wa ta'ala is ordering me, Allah subhanahu wa ta'ala is showing me in the dream that I am slaughtering you. Now see the tarbiyah of the son that he had been made. The tarbiyah of the son was such, what did the son say? The son said, قَالَ يَا أَبَتِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. That, oh my dear father, do what you have been asked to do, you will find me from those who are patient, who have got patience. کر لے جو کرنا ہے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے, صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس کے اندر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تواضع ظاہر ہو رہا ہے. So this is, you know, the qurbani that we are making, this is the sunnah of Prophet Ibrahim alayhi salatu wasalam. That's why, you know, we hear mashallah many people saying that we have done 200 animals in India, 200 animals in Pakistan, in Bangladesh. Mashallah, that's very good. We should do more if Allah has given you more. But the main thing is that I and you need to ask yourself is, how many animals have we sacrificed which is within myself? The animal of bad habit. The sin that I've got. If I've got the bad habit of lying, the bad habit of backbiting, the bad habit of, you know, if I'm involved in interest. All these are the animals that we need to sacrifice. How much of that have I sacrificed for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala? Remember, the real enjoyment you will get of qurbani is when you leave haram, when you leave those things that displeases Allah subhanahu wa ta'ala for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. That's when you really get the enjoyment of it. So, and this is what Qurbani is. Qurbani is that we are ready to sacrifice whatever Allah subhanahu wa ta'ala wants for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the lesson of Qurbani that we get. And you know, these Qurbani days, this is that lesson that we are learning. That when Allah subhanahu wa ta'ala orders us to do something, we do not go into logic of it. Whether it makes sense, it doesn't make sense. No, we do not think those things. When Allah has given us some order, we carry out that order. We carry out the order of Allah subhanahu wa ta'ala. We do not go into logic of it. So Allah subhanahu wa ta'ala grants us to value these 10 days of Zulhijjah. And may Allah subhanahu wa ta'ala grants us the ability to value and do more ibadat in these 10 days of Zulhijjah in a way that, you know, we become closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Ameen ya Rabbil Alameen wa akhiru da'wana and alhamdulillahi Rabbil Alameen.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح La